بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ سورہ آپ لوگ سب پڑھتے رہتے ہیں, خوب اس کے معنی بھی معلوم ہوں گے. اس میں حق تعالیٰ نے یہ کفار میں کی مذمت فرمائی ہے, جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں, جب کافر ہیں. یہ جو کافر ہیں, کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو اگر آپ اس شخص کا حال سننا چاہیں, یہ حال یہ آدمی کیسا ہوگا جو آخرت کو جھٹلائے, تو سنیے. یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, یتیم کو بجائے اس کی کہ اس کی سرپرستی کرے, اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. خود تو کیا دے گا, دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ چلو خود تو بخیل ہے لیکن دوسروں سے دلوا دے, یہ بھی نہیں کرتا. کھانا کھلانا, اگر آپ کسی دوست کو بھی کھانا کھلائیں گے تو اس میں بہت اجر و ثواب. تو یہ شخص جو ہے, اس کی خاصیت ایک یہ ہے کہ محتاج کو دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے, ہے تو یہ نماز پڑھنے والے. فویل للمصلین فرمایا, یہ سب تعریف کر کے فرمایا یہ مصلین ہے, نماز پڑھنے والے ہیں. تو ہم پہ منطبق ہوگا اگر ہم غور کریں گے, جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں. مراد تو یہاں یہ ہے کہ ترک کر دیتے ہیں, لیکن ہم کیسے ترک کرتے ہیں؟ آج ہمارے جہاں ہم نے جمعہ پڑھی, اس کے خطبے میں انہوں نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا کہ اذان ہوتی ہے, اور اذان جو ہے وہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے کہ حی الصلاح حی الفلاح, آؤ. تو کون دعوت دے رہا ہے؟ اللہ میں دعوت دے رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھکرا دیتے ہیں, ٹھکرا دیتے ہیں. اس وقت اگر کسی کام میں مشغول ہے دنیا کے بیکار سے, تو اس میں لگے رہتے ہیں. اگر موبائل میں لگے رہتے ہیں, موبائل کو اس وقت بند نہیں کر سکتے. یہ عجیب بلا ہے. یعنی اذان کا تقدس اتنا تھا, ہم نے اپنے لڑکپن سے دیکھا ہے کہ اگر اذان ہو گئی تو عورتیں فوراً اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھیں گی اور متوجہ ہو جائیں گی. یہ بھی ختم ہو گیا, اب تو موبائل کے اوپر فضول باتیں چل رہی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھی ان میں تو نہیں شامل ہوئے جا رہے ہیں. جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں, الذین هم عن صلاتهم ساهون. اور پھر اذان کا جواب دینا بہت ثواب کی چیز بات ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے اپنے ملفوظات میں, کسی نے سوال پوچھا تھا کہ میں وظیفہ پڑھتا ہوں اپنا, جتنے اصلاح کرنے والے ہیں وہ کچھ ذکر اللہ کرتے ہیں بیٹھ کے, تو اذان ہو جاتی ہے بیچ میں, تو اذان کا جواب دوں یا اپنا وظیفہ جاری رکھوں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, لکھا, جواب دیا کہ اذان کا جواب دو, اس سے وہ ذکر بھی منور ہو جائے گا. سنت کے مطابق جواب دیا. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے, یہ ہم سب کا یہی حال ہے. گنجائشیں بھی ہیں, یہ بھی نہیں کوئی ضروری بات ہو رہی تو اس کو مکمل کرنے کی اجازت بھی ہے, لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ جب اذان ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہیں بلایا جا رہا ہے, تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. اب سب کام چھوڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی, اذان جب ہوتی تو ایسے ہو جاتے, ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جیسے وہ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں. تو دیکھیے, ہم نے اذان کا داڑھی بھی رکھ لی, ٹکنے سے اوپر پاجامہ بھی کر لیا, عورتوں نے برقعے پہن لیے, بزرگوں سے تعلق کر لیا, اور تعلق بھی ایسا نہیں, سارا سال کا, 20 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, اذان کا ادب بھی نہیں آیا. تو سیکھ کیا رہے ہیں, کہاں غلطی ہے, کہاں خرابی ہے, سوچنا چاہیے نا. وہ اپنے عمل کا جائزہ نہیں لیتے شام کے وقت اور پیش نہیں کرتے شہر سے. اگر جائزہ لیں تو سب چیزیں آئیں. ایک شخص یہاں پہ ایک نمائش لگی ہوئی تھی, اس میں باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے, کفار اسٹال لگائے ہوئے تھے, میں بھی گیا تھا. تو ایک اسٹال میں جو کمپیوٹر کی نمائش تھی, اسٹال میں میں تھا وہیں پہ, تو یہ بات کر رہا تھا شخص. تو اتنے میں اذان شروع ہوئی, تو وہ جو کافر تھا گورا چپ ہو اور یہ بولتا رہا. تو اس نے کہا کہ کیا مجھے تو یہ سب چیزیں بریف کی گئی تھیں کہ اذان کے وقت مسلمان بولتے نہیں, تو جب اذان ہو تو خاموش ہو جانا, تو میں تو خاموش ہو گیا, تم خاموش نہیں ہوتے. وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتا. تو ہم نے کیا سیکھا, کہاں بے دردی ہے یہ بھائی, جب تک سوچیں گے نہیں کیسے کام بنے گا. حق تعالیٰ کا جب سوال ہو جائے گا اس وقت تو وقت گزر چکا ہوگا. اسی لیے اگر اسی طرح سے اگر کوئی غصے میں آ جاتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا, اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, تو کچھ پرواہ نہیں. پھر اذان میں اذان کی پرواہ نہیں کی اور اس کے بعد نماز میں تاخیر کی, تکبیر اولا کا اتنا بڑا ثواب ہے وہ گیا, پہلی رکعت گئی دوسری رکعت گئی, یہ حال ہے. ان کی کتنی برائی آئی ہے, ایک پوری سورہ حق تعالیٰ نے انہی کے لوگوں کے لیے, الذین ہم عن صلاتہم ساہون, الذین ہم یراؤون, جو ایسے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری ہے. نماز تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں گے تو بہت تو ہوگی, اس لیے نماز پڑھتے ہیں, ریاکاری ہے ان کی نماز میں. ویمنعون المعون, اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے. تو یہ کچھ صفات ہیں ایسے لوگوں کی جن کی بڑی مذمت آئی ہے قرآن میں, سے زیادہ کیا مذمت ہو سکتی ہے. اس میں سے ایک جو ہے وہ ہے الذین ہم یراؤون, جن کے اندر ریا ہے, جو لوگوں کو دکھانے کو کام کرتے ہیں. سنت میں عمل نہ بھی ہو لیکن ریا نہ ہو, جو کام کرے آدمی اخلاص سے کرے. اور یہ نفس ایسا شیطان کہ ضرور ڈالتا ہے ریا والی بات. لیکن ابھی میں پانی پی رہا تھا, ذرا سا پانی پیا حلق تر کرنے کا, دو ہی گھونٹ پینے کی خواہش ہوئی, تو سوچا کہ تیسرا گھونٹ بھی پی لو کیونکہ سنت ہے. لیکن سنت اس وجہ سے یاد آ رہی ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے نہیں پیا. اب یہ ایسا موقع ہے کہ اب دو ہی گھونٹ میں کام چلاؤ تاکہ ریا نہ ہو, سنت پہ عمل نہ ہو, نہ ہو لیکن ریا تو نہ ہو, اخلاص سے ہو, اللہ کے لیے ہو. اسی کا بیان ہو رہا ہے دو تین ہفتوں سے, پچھلی مرتبہ بھی اسی کا بیان ہوا تھا کہ اخلاص حاصل کرو, اور اخلاص حاصل کرنے کے لیے ریا کو نکالنا ضروری ہے. اخلاص یہ نہیں کہ صرف نماز میں اخلاص ہے, ایسا اخلاص نہیں ہوتا. اخلاص تو قلب کی ایک حالت ہے, قلب کی ایک حالت ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ان صلاتی, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. للہ, یہ للہیت کہاں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم للہیت کی مشق کریں, یعنی ہر کام میں سوچیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, اور اس کو اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو اتنا, بیوی کے منہ میں لقمہ دینے میں اجر ہے, پتہ یہ چلا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو, محبت کی باتیں بھی کرو, تو اس میں بھی للہیت رکھو. اللہ تعالیٰ نے للہیت پیدا کر دی. اور ایک آیت میں ہے کہ یہ میری آیات میں سے ہے, میری نشانیوں میں سے ہے, کہ ہم نے تمہارے جنس کی بیویاں بنائی, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو. تو بیوی میں سکون حاصل کرنا یعنی ایسی باتیں کرنا یا اس طرح سے جو بھی بیوی کے ساتھ پیار محبت کے معاملات کرنا. اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو اجر و ثواب کی بات ہے, تاکہ تمہارے اندر کیا ہو جائے, اخلاص پیدا ہو جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی
للہ رب العالمین، یہ للہ جو ہے نا یہ اس کی تعلیم ہے قرآن میں، حدیث میں، ہر جگہ. تم جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آخرت کے اجر و ثواب کے لیے. تو بہترین مجھے یہ لگتا ہے اپنے خود اپنی کرنے سے، کہ اپنے ہر کام میں یہ سوچو کہ یا اللہ اس کا ثواب میں آخرت میں چاہتا ہوں، میں دنیا میں بھی. اللہ میں دیں گے تو دنیا میں بھی، لیکن نیت اپنی ٹھیک کرو. ہر کام میں نیت یہ کرو کہ اس کا مجھے اجر آخرت میں ملے، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کرو، تاکہ اخلاص پیدا ہو جائے. بڑھتے بڑھتے مشق کرتے کرتے دل کی حالت بدلے گی، دل کی حالت بدلے گی. ابھی ہم ہر کام میں اپنی ایک غرض رکھتے ہیں. آدمی ہر آدمی اپنا جائزہ لے کے دیکھ لے، اپنے ہمارے کاموں میں اپنی غرض شامل ہوتی ہے. اخلاص سے کرے، کسی کی مدد کر رہا ہے معاذ اللہ کے لیے. دیکھیں ہمارے حضرت بابا نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ تھے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قریبی دوست تھے، اور تھوڑا مجذوب نما صاحب کش قسم کے بزرگ تھے. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کہا ہوا تھا، ہم صحبت میں تو جاتے تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب جاتے تھے ہم بھی ساتھ، لڑکپن تھا. تو ہمیں کہا کہ تم لوگ وہاں جایا کرو، ان سے دعا کرایا کرو. بابا نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ عجیب بھی بزرگ تھے، ان کا قصے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا، آج کل یہی ہے، وہ قصہ ہی ذہن سے نکل گیا جس قصے کے لیے. ہاں، بابا نے جو ہے سارا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، بڑے عجیب بزرگ تھے وہ، جو ہے نا وہ بات جو دل میں ہے ابھی پھر بھول جاؤں گا. لا الہ الا اللہ. تو وہ بہت عجیب بزرگ تھے. ایک مرتبہ اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا کہ اس کمرے میں اس جیسے چار کمرے بن جائیں گے، یوں کر کے چار کمرے بنائیے. تو وہ جو تھا ان کا، اس میں ایک طرف پلنگ ان کا تھا اور ایک طرف دروازہ تھا اندر سے، وہاں ان کا گھر نہیں تھا، وہ کسی نے وہاں رکھا ہوا تھا ان کو، اور ایک دروازہ باہر سے تھا، بس یہیں پہ لوگ بیٹھ جاتے تھے، ذرا سی جگہ تھی، وہیں میں بیٹھا تھا. اسے چائے آئی، چائے مجھے دی، میرے دائیں طرف سفید ریش بزرگ، میں لڑکا، مجھ کو بڑی شرم آئی کہ مجھے کیا چاہیے، اتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. میں نے اپنا ان کو بڑے ادب سے ان کی طرف چائے کی پیالی بڑھائی. جہاں جیسی بڑھانی شروع، اب پڑھائی تجھ کو کیا پڑی ہے، اپنی نبیڑ تو، کڑک دار آواز سے ڈانٹا. وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گئے ہیں مہمان، اور مہمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو دعوت دے دے. اگر وہ آپ کو دے رہا ہے کچھ کھانے کو، وہ آپ کے لیے، آپ کو اجازت نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو دیں. اب یہاں ہر شخص جو ہے لیڈر بن جاتا ہے، پہنچ گیا دعوت میں اور دوسروں کو کھلانا شروع کر رہا بغیر اجازت کے یا بغیر. اس میں تو میں نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک شخص کو اپنے مریض کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے. اور ہم نے اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، اوپر ہمارے حضرت ڈاکٹر عباد الرحمان مرحوم صاحب رہتے تھے، جن کا تعلق علی میاں سے تھا، مولانا علی میاں سے. تو وہ ظہر کے بعد، میں تو ہوتا نہیں تھا، میں یونیورسٹی میں چلایا تھا، ظہر کے بعد ان کو فرصت ہوتی تھی تو حضرت کے پاس آ جاتے. ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے، اتنے دن کا کھانا کا وقت آیا، وہ ٹرالی بھجوائی گئی. اب حضرت نے کھانا شروع کیا، اور ان کو کہا کہ جی تو چاہتا ہے کہ آپ کو دعوت دوں، لیکن جائز نہیں. مہمان کو جائز نہیں ہے کہ کسی اور کو. دیکھیں اخلاص پیدا کرو، ہر وقت یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں. تو حضرت بابا، وہ جو قصہ اصلاً تھا جو شروع ہوا اور اس کے بعد سے اتنی شاخیں نکل آئیں، وہ قصہ یہ تھا کہ حضرت بابا نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم نے کسی غریب آدمی کو دیکھا، بہت پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، تم کو ترس آیا، اور ترس آنے کی وجہ سے تم نے اس کو کچھ پیسہ دے دیا، اس کی مدد کر دی. کہنے گئے کہ یہ جو ہے دل پگھل گیا اور ترس آیا، تو یہ تو کافر بھی کرتا ہے، کافی دل ہے. مسلمان اس لیے نہیں دیتا، مسلمان للہ دیتا ہے، ترس آنے پہ نہیں دیتا، للہ دیتا ہے. دیکھیے للہیت ہی تو اصل چیز ہے. اور حدیث شریف میں کتنا صاف ہے کہ شہید لایا جائے گا، جہاد کیا ہے، شہادت ہوئی ہے، لیکن للہیت نہیں تھی. وہ اس لیے کرتا تھا کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کتنا بہادر ہے، کیسا زبردست لڑ رہا ہے. ریا کا علاج نہیں کرایا تھا. کیا ہوا انجام اس کا؟ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حق تعالیٰ اس کو کہیں گے تو جھوٹا ہے، اور فرشتوں کہیں گے لے جاؤ اس کو الٹے منہ جہنم میں. شہادت کا یہ حشر. کیوں؟ ریا تھی. تو اس کا علاج ضروری نہیں ہے کیا؟ اور ہم کتنا کرتے ہیں اور یہ سمجھا کہ نہیں ہم تو بڑے مخلص ہیں. یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بے وقوفوں کی جنت میں رہنا، یہی ہے محاورہ، بے وقوفوں کی جنت. ہم مخلص ہیں، بڑے بڑے کانپ رہے ہیں اور آپ مخلص ہو گئے اس گندے ماحول میں رہتے ہوئے. ہم ہر وقت اپنی خود غرضی کے میں مبتلا ہیں. مخلص تھے صحابہ، ان تک کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نیا کرتا پہنا، ان کو اچھا محسوس ہوا، بس سمجھ گئی میرے نفس کا نفس کی شرارت ہے، نہ اچھا لگ رہا ہے، بس غضب ہو گیا، اس کرتے کو اتار کے پرانا کرتا پہنا، اس کو خیرات کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اپنا کرتا پسند آیا، کہیں جی منگوائی اور کاٹ کے خراب کر دیا کہ نفس کو یہ پسند کیوں آ رہا ہے. تو آپ سمجھیے کہ ہم قابل علاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے علاج کی، لیکن سست پڑے ہوئے ہیں. اتنا تک نہیں کرتے کہ روزانہ کا جائزہ لیں اور نوٹ کریں میرے اندر یہ یہ خرابیاں ہیں، یہ یہ چیزیں میرے اندر اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، چیزیں ناراض کرنے والی ہیں، اور شیخ کو ایک ایک کر کے علاج کراؤ. اخلاص کہاں ہے؟ اخلاص ہوگا تو وہ اپنے نفس کا علاج کرائے گا. اخلاص کیا ہے؟ للہیت. للہیت کیا ہے؟ کہ اللہ میں راضی رہیں. کہ اللہ میں راضی رہیں گے گناہوں کے ساتھ. پھر یہ جو ہے حضرت مولانا عیسیٰ صاحب، بہت خاص خلفاء میں سے تھے حکیم الامت میں. ان کی ایک کتاب ہے انفاس عیسیٰ، اس میں سے آج کچھ پڑھیں گے، چونکہ اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف ملفوظات ہیں. فرمایا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر ابتداء، یعنی کسی کام کی ابتداء میں ریا کا خیال نہ ہو، یعنی مخلوق کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، اور عمل کے وقت اس قسم کے وساوس پیدا ہو جائے، عمل کے وقت، شروع میں تو نہیں تھا، شروع میں تو للہیت سے نماز شروع کی للہیت، لیکن اب وساوس پیدا ہو جائے کہ میں مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو اب اپنے معمول کو یا جو عمل وہ کر رہا ہے اس کو ترک نہ کرے، بلکہ اولا یہی ہے کہ اس پہ جمع رہے، کام کرتا رہے، لیکن ریا کو دل سے برا سمجھ کر حتی الامکان ان کو دفع کرنا ضروری ہے. کیسے دفع کرے گا؟ یعنی یہ نیت ہو رہی ہے کہ مخلوق کے دل میں میری وقت پیدا ہو جائے، یہی ہے ریا. تو یوں سوچے کہ لا حول ولا قوت، وقت تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی پیدا ہو، میری کیوں پیدا ہو گندر گند کی، اس گندر گند کی، میں تو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. بس یہ سوچ لیا تو کیا ہوا؟ اخلاص ہو گیا، ریا ختم ہو گئی. دیکھیں آدمی مکلف کتنے کا ہے، بس اتنے ہی کا ہے، اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا. سوچ سکتا ہے، غلط بات سوچ میں آئی، اس غلط بات کو کی نفی کر کے صحیح بات سوچ لی بالقصد، بس. چاہے بڑے سے بڑا مفتی ہو، چاہے ایک جاہل جپٹ دیہاتی ہو، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، اخلاص پیدا کرو. کس طرح سے؟ اخلاص ہمیشہ سوچ میں ہوتا ہے، نیت ہمیشہ سوچنے میں ہوتی ہے، اور سوچ میں وہ سوچ جو بالقصد ہو، اور جو بالقصد نہ ہو وہ وسوسہ ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں. بھائی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں مجھے بار بار خیال آتا رہتا ہے کہ یہ میرے بار بار دعا کی توفیق، یا اللہ میرے احباب جہاں بھی ہیں، خط بھی لکھتے ہیں، مجلس میں بھی آتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں بنا لیجیے، اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیے. لیکن طلب کی کمی صاف نظر آتی ہے، طلب کی کمی صاف. دنیاوی غرضیں اتنی چھا گئی ہیں کہ اپنی اصلاح کی غرض آتی ہی نہیں. یہ کب سوچتے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے؟ کتنا سوچتے ہیں، اس میں کتنی قوت ہے؟ دنیاوی اغراض صبح سے شام تک دن رات 24 گھنٹے سونے سے پہلے سونے کے بعد موبائل دیکھتے ہوئے موبائل کو دیکھتے ہوئے سوئے یا نہیں, اور صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام موبائل پہ جھپٹا مار کے واٹس ایپ کے میسیجز کیا کیا ہے یہ یا نہیں ہے, تو اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ ناراض کرو گے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ کہ تم اتباع سنت کرو, جب سو تو یہ دعا پڑھو یا آیتیں پڑھو, اور یہ آیتیں پڑھ کر سو جاؤ. سورۃ الملک پڑھو, کیا کیا پڑھتے ہیں جو بہت زیادہ مسنون علامال ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پھونک کے سر سے پیر تک پھیر لو ہاتھ, 3 بار یہ کرو. پھر کیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھو, شہادت کی انگلی پہ پھونکو, اور اپنے گھر کا حصار کرو, اور اپنے تمام متعلقین کا تصور کر کے حصار کرو, ان کے گھروں کا حصار کرو, سنت کے مطابق عمل ہے. اور آمن رسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر سورہ تک پڑھو, اور ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک پڑھو, جہاں تک یاد ہے اتنا پڑھو, اور سورۃ الملک پڑھو. یہ پڑھ کر دائیں طرف کروٹ لے کر اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ پہ لے کے سو جاؤ, سنت کے مطابق. موبائل دیکھتے ہوئے سونے کا حکم نہیں آیا ہے, تو سنت کی خلاف ورزی کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ معمولی چیز ہے. ہم اتنے زیادہ اپنے دنیاوی غرض میں مشغول ہیں کہ ہمیں سنت کے پامال ہونے کی پرواہ نہیں ہے, سوتے وقت بھی نہیں ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. حالانکہ سونے کے بارے میں قرآن کی آیت ہے, یہ موت ہے, موت ہے. اور قرآن میں صاف فرمایا گیا ہے کہ جب ہمیں تمہیں نیند سے اٹھاتے ہیں تو تمہیں دوبارہ زندگی دیتے, تمہیں دوبارہ روح دیتے ہیں. آدمی مر جاتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے, اور اسی لیے فرمایا ہے کہ جب اٹھو تو یہ پڑھو, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یا اللہ آپ نے ہمیں زندگی دے دی دوبارہ. قرآن میں اس کو آیت, قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ, ہم تم کو دوبارہ زندگی دیتے ہیں, موت تم جب سوتے ہو تو مر جاتے ہو. کیا قدر کی اس کی, بجائے یہ کرنے کے. اور یہ بھی ہے سنت کی, اپنی ہتھیلی کو ایسے ہاتھوں پہ پھیرو, سنتوں پہ عمل کرو, یہ للہیت ہے. جب سنتوں پہ عمل کرو گے بغیر ریا کے, اخلاص کے ساتھ کہ اس کا اجر و ثواب مجھے آخرت میں ملے, تو یہ للہیت ہے. للہیت یہ ہے, للہیت یہ نہیں ہے کہ اٹھتے ہی جھپٹا مار کے یہ دیکھو کہ میسج کون کون سے آئے, بھاڑ میں جائیں ایسے میسج, کون سا ضروری کام ایسا ہے بھائی؟ اس کام کا تو وقت ہے, جو کام کا وقت ہے اس وقت کرو, 9 بجے سے لے کر اپنا وقت بنا لو, اس سے پہلے کام کون سا ہے؟ بیکار بات ہے, اپنے معمولات کرو. تو للہیت تو دیکھیے وہاں بھی نہیں ہے, بہت ہی حالت خراب ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اس کی کوشش ہی نہیں, مجالس میں بھی آ جاتے ہیں لیکن ایک جیسے وہ بنا لیا ہے سوشل گیدرنگ, مل بیٹھنے کا موقع. کیونکہ وہ اگر کوئی شخص اسلام میں لگا ہے تو اس میں تغیر آئے گا, اور تغیر آئے گا اور جب عمل کرے گا تو ضرور مشکلات پیش آئیں گی, اور ضرور وہ پوچھے گا کہاں پوچھتے ہو, بہت ہوا تو دعاؤں کے لیے لکھ دیا. ارے اپنے غصے کا حال کیوں نہیں لکھتے, اپنی غیبت کا حال کیوں نہیں لکھتے؟ اور واقعات لکھو, یہ مت لکھو صرف کہ میں غصے کا مریض ہوں, جو میں نے یوں یوں غصہ کیا. ایک ہر کم سے کم, اور ایک خط میں صرف ایک ہی بات. اور ایک جگہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, ریا تو قصد سے پیدا ہوتی ہے, ریا قصد, بلا قصد ریا نہیں ہو سکتی. بلا قصد ریا, حمزہ لگا ہوا ہے آخر میں, بڑی ہا نہ لگائیے گا. ریا جو ہے وہ تو بلا قصد نکل جاتی ہے, لیکن ریا بالقصد ہوتی ہے, بالقصد ہوگی تو وہ ریا ہوگی. ریا تو قصد سے پیدا ہوتی ہے, اور جو بلا قصد ہو وہ ریا نہیں, وہ کیا ہے؟ وہ صرف وسوسہ ریا ہے, اس کی فکر ہی نہ کرو. اور وسوسہ لکھا ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, اور وسوسہ تو کفر کا بھی مضر نہیں, وسوسہ تو کفر کا بھی مضر نہیں. فرمایا کہ بجز مربی کے, مربی کون ہے؟ مربع نہیں ہے, مربی, مربی جو آپ کی تربیت کرے یعنی شیخ. بجز مربی کے اپنے عیوب کسی دوسرے پر ظاہر ہونے کو پسند نہ کرنا. یعنی میرے عیب شیخ پہ تو ظاہر ہوں, وہ تو اہتمام کرتا ہے, لیکن کسی اور پہ ظاہر نہ ہو. اگر کوئی یہ کرتا ہے تو یہ ریا نہیں ہے, یہ ریا نہیں ہے. اپنی خراب عادتوں کو, اپنے گناہوں کو کسی اور پہ ظاہر نہ کرنا یہ ریا نہیں ہے, بلکہ یہ تو سنت کے مطابق ہے کہ عیوب کو چھپانے کا حکم ہے. عیوب کو چھپانے کا حکم ہے, ہر ایک کو بتاتے نہ بھائی لو اپنے عیوب. لیکن اس میں ایک یہاں پہ پھسلتا جہاں ہے آدمی, عیوب کو تو چھپانے کا حکم ہے سوائے شیخ کے. شیخ کیسے چھپاؤ گے تو محروم رہ جاؤ گے. صاحب نہیں چھپاؤ, اپنے عیب بتاؤ شیخ کو, لیکن دوسروں کو نہ بتاؤ. لیکن کمالات کے اظہار کا اہتمام ریا ہے. گھما پھرا کے اپنے کمالات بیان فرما رہے ہیں, مجھ میں یہ صلاحیت ہے, مجھ میں یہ قدرت ہے, مجھ کو یہ آتا ہے, مجھ کو وہ آتا ہے. اور جو نہیں آتا اس کا بھی تو ایک سمندر ہے, اس کا ذکر ہی نہیں, پتا چلا تم جھوٹ بول. اور جو تم کو آتا جاتا ہے وہ تو اللہ میں جب ڈال دیتے ہیں دل میں تبھی ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تم اپنے صرف کیوں منسوخ کرتے ہو. فرمایا کہ ان کمالات کے اظہار کا اہتمام یہ ریا ہے. اور اگر وہ کمالات غیر واقعی ہوں, حقیقت میں ہے ہی نہیں, پھر بھی کیا کہتے ہیں اس کو اردو زبان میں, ڈینگ مارنا. اور کیا ہے, اور کوئی اچھا محاورہ اس سے زیادہ ہے؟ بھائی ہے ہی نہیں وہ چیز, اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جیسے وہ اس کے اندر یہ یہ کمالات ہیں, ہے ہی نہیں. میں نے 100 شعر مارے تو اس کا ایک دوست تھا, اس کو اسے مقرر کیا تھا کہ بھائی دیکھو میں ڈنگ بہت مارتا ہوں تو اس کی عادت کو ٹھیک کرنا چاہیے, تو جب میں ڈنگ ماروں تو تم کھکھار دیا کرو. تو یہ صاحب کہیں گئے محفل میں, کہیں میں تو بہت زبردست شکاری ہوں, میں تو بہت شکار کیا ہے. کہ شکار کا ہے, میں بہت زبردست شکار کیا, 100 شیر مار چکا. تو اس کے دوست نے کھکھارا, اس نے اس کو گورا, کہا کہ نہیں بھائی 100 نہیں 50 شیر مارے. اس نے پھر کھکھارا تو اس نے نہیں 10 شیر مارے. اس نے بہت زور سے کھکھارا, کہہ رہے ہیں 10 تو نہیں, خیر 5 تو ضروری مارے ہیں. پھر وہ کھکھارا, اس نے کہا نہیں ایک ہی مارا تھا بھائی, وہ میں سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ پھر کھکھارا تو اس نے اس کو ڈانٹا بے وقوف. تو وہ جو جھاڑیوں میں ہم تھے اور وہ ایک سسراہٹ ہوئی تھی وہ کیا تھا, یعنی بس اتنی سی بات ہوئی تھی وہ 100 شیر مارنے والا قصہ ہوا. تو کمالات دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو واقعی کمالات ہیں جیسے حافظ قرآن ہے, یہ تو واقعی کمال ہے. اور ایک حافظ قرآن نہیں ہے اور ڈنگ مار رہا ہے کہ میں تو حافظ قرآن ہوں. دو طرح کی چیزیں ہو گئے نا, کمالات دو طرح کے ہو گئے, ایک واقعی اور ایک غیر واقعی. تو فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ جو واقعی کمالات ہیں ان کے اظہار کا اہتمام تو ریا ہے. تو کیا بتا رہا ہے, دوسروں کیا بتا رہا ہے, کمالات ہیں تو اللہ الحمد للہ, تعریف تو بس اللہ کے لیے. اور اگر وہ کمالات غیر واقعی ہیں تو یہ جھوٹ ہے, خدا ہے اور تلبیس ہے, دھوکا ہے, لوگوں کو دھوکا دے رہا ہے, یعنی ملاوٹ کر رہا ہے اس میں, تلبیس. ایک صاحب نے لکھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو, ہر کار خیر میں اور خصوصاً نماز میں یہ خیال ہوتا ہے کہ تجھے فلاں فلاں دیکھ رہا ہے, اس لیے یہ فعل تیرا ریا ہے, جو اکثر فرض نماز کے سوا باقی افعال حسنہ کے ترک پر مجبور کر دیتا ہے. یعنی فرض نماز تو میں اس وجہ سے نہیں چھوڑتا, لیکن باقی دوسری چیزوں کو چھڑوا دیتا ہے یہ, کہ بھائی ریا ہے تو کیوں کر رہے ہو. تہذیب, محض کسی کے دیکھنے سے تو ریا ہوتی نہیں. یعنی کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور نیک کام کر رہے ہیں, تو یہ تو ریا ہے نہیں, جب تک کہ جو کرنے والا ہے وہ دکھلانے کا قصد نہ کرے. آپ کا قصد اگر ہے تو ریا ہے, قصد ہے کہ لوگ دیکھیں. عمرے کا احرام باندھ کے نکلے تو اتنا شور مچایا کہ پورا محلہ دیکھ رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایسا عمرہ کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا, گہرے دوستوں کو پتہ نہیں چلتا کب عمرہ کرا. فرماتے ہیں محض کسی کے دیکھنے سے تو ریا ہوتی نہیں, جب تک کہ عامل یعنی عمل کرنے والا دکھلانے کا قصد نہ کرے. اور یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ قصد کرنا یہ فعل اختیاری ہے,
انسان کے اختیار میں, قصد کرے یا نہ کرے. محض دکھلانے کا خیال آ جانا یہ قصد ہی نہیں, اس پہ یہ وسوسہ ہے, یہ قصد نہیں. اس علم کی تصحیح بھی اس خیال کا علاج ہے, اور اس خیال کے مقتضا پر عمل نہ کرنا یعنی طاعت کو ترک نہ کرنا اس کا مکمل علاج ہے. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علاج ہے. ایسے موقعوں پر تم طاعت کو ترک نہ کرو, کرو اور کرو اور کرو, پھر عادت ہو جائے گی, اور عادت ہونے کے بعد وہ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت ہو جائے گی. فرمایا کہ ریا کی حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا اظہار کسی دنیاوی غرض سے کیا جائے, عبادت کا اظہار کسی دنیاوی غرض سے کیا جائے, یا کسی فعل مباح کا اظہار, جائز عمل کا اظہار کسی معصیت کی غرض سے. مثلا کسی کو اچھے کام اپنے بتا رہا ہے, کسی جائز کام کو بتا رہا ہے, لیکن اس غرض سے بتا رہا ہے کہ وہ دھوکے میں آ جائے, تو دھوکہ دینا تو معصیت ہے. اب دیکھیے یہ ہے, بعض مرتبہ کسی اچھے کام میں مصروف ہوتا ہوں, اچانک کسی شخص پہ نظر پڑتی ہے, تو اچانک کسی شخص پہ نظر پڑتی ہے, تو اکثر و بیشتر یہ خیالات ہوتا ہے کہ اس کام کو اور اچھی طرح کروں, یعنی کوئی دوسرے کا پتہ چل گیا کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے, تو یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس کام کو اور اچھی طرح کروں. مجھے اتنا تو یقیناً معلوم ہے کہ یہ ریا ہے, یہ لکھا ہے ایک مرید نے حضرت, اور ایسے وقت میں یہ سمجھ کر کہ انسان کیا چیز ہے جو اس کو دکھلا کر کام کرے, میں اس کام کو کیے جاتا ہوں اور نیت کو حق تعالیٰ کی طرف پھیر لیتا ہوں بالقصد, اور نیت اس طرح سے نیت پھیر لینے سے ریا جاتی رہے گی یا نہیں. سوال سمجھ میں آیا؟ سوال ہی اتنا مشکل ہے, اب جواب کیا سمجھ میں آئے گا. پھر سے پڑھتا ہوں. ایک شخص کسی اچھے کام میں مشغول ہے, جیسے نماز پڑھ رہا ہے, یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تراویح پڑھا رہا ہے, یا کوئی اور اچھا کام کر رہا ہے, تو اچانک کسی شخص پہ نظر پڑتی ہے, تو اکثر و بیشتر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کام کو اور اچھی طرح کروں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے دوسرا شخص. تو فرمایا انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے مرید نے, کہ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ یہ ریا ہے, اور ایسے وقت میں یہ سمجھ کر کہ انسان کیا چیز ہے جو اس کو میں دکھلاؤں, میں اس کو کرتا رہتا ہوں اور نیت کو بدل دیتا ہوں کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو کیا یہ نیت پھیر لینے سے ریا ختم ہو جائے گی اس موقع پہ کہ نہیں؟ آ گیا ہوگا سمجھ میں سوال؟ جواب, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرا مذاق اس میں یہ ہے کہ صرف تصحیح ہے نیت, صرف نیت کو صحیح کرنا اس میں کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ خطرے کے بعد عمل میں تغیر نہ کرے. مثلا قرآن شریف پڑھ رہا تھا, ادھر سے بیوی آ گئی یا کوئی اور دوست آ گیا, یہ بیوی کا کیا مقام ہے؟ بہترین دوست, بہترین دوست, اسی لیے میں نے بیوی کہہ دیا کہ اس کو دوست تو سمجھو, شریعت کے حقوق کا آدمی مد نظر رکھے میاں بیوی دونوں, تو بہت خوشگوار زندگی گزرے. شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی کو اپنا بہترین دوست سمجھے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میری آیات میں سے, میری نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے جنس کی ہم نے عورتیں پیدا کی, لتسکنوا الیہا, عجیب الفاظ استعمال کیا, تم ان میں سکون حاصل کرو. اس کو سن کر اکثر لوگوں کی جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کی خواہش ہونی چاہیے, لتسکنوا الیہا, ان میں تم سکون حاصل کرو. تو اس سے دو باتیں پتہ چلی, ایک تو بیوی کا مقصد پتہ چلا کہ بیوی دل بہلانے کی چیز ہے, اس میں سکون حاصل کیا جائے, اور دوسرے عورتوں کے لیے نصیحت ہے کہ تم کو ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر کو تم میں سکون ملے. خیر میں آپ پڑھ رہے تھے کلام پاک, اتنے میں بیوی آ گئی یا کوئی دوست آ گیا, تو آپ نے خوب بنا بنا کے جو پڑھنا شروع کر دیا, اور نیت یہ کی اس بنانے میں جو تغیر کیا اس میں یہ نیت کی میں اللہ کے لیے کرتا ہوں, ان کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, سمجھے آپ؟ فرمائے کہ یہ جو تصحیح نیت کی ہے, نیت کو صحیح کیا ہے, اس کا مقصود بالذات نہیں, بلکہ مقصود بالذات اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا عمل پیش ہو. اصل تو یہ تھی خواہش, اس خواہش کو برقرار رکھنے کے لیے اور جائز کرنے کے لیے یہ نیت کر لی کہ میں جو اچھا اس کو دیکھ کر اچھا پڑھ رہا ہوں, یہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, اللہ کے لیے اچھا کر رہا ہوں. یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں تراوی میں, ان کو بڑی مصیبت ہے, ان کا اخلاص بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے, ذرے سے میں اکثر لوگ, وہ پیچھے اتنے لوگ سن رہے ہوتے ہیں,
اور اس میں نیت یہی ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے اتنے لوگ سنیں گے تو ذرا تعریف تو ہو. یہ ہے. پھر اس کے بعد نیت بدل دی, نہیں نہیں میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ میں راضی ہوں. تو یہ فرما رہے اس موقع پر تصحیح نیت کافی نہیں, کیونکہ وہ مقصود بالذات نہیں ہے, بلکہ مقصود بالذات تو ان لوگوں کو خوش کرنا ہے, ارضاء خلق ہے, لوگوں کو خوش کرنا ہے. اور جو تصحیح نیت کی ہے وہ اس کا آلہ ہے کہ تاکہ غائل ریا سے بچ جائے, تاکہ غیر ریا کا الزام بھی نہ آئے. دیکھا آپ نے, اللہ میاں کو ہی دھوکہ دیتا ہے, یعنی ریا کا الزام بھی نہ آئے اور مقصود نفس بھی حاصل ہو جائے. نفس کا مقصود بھی حاصل ہو گیا کہ بنا بنا کے پڑھا تو تعریف بھی ہو گئی. تو جس اخلاق سے تحصیل ریا مقصود ہو وہ مقدمہ ریا ہونے کے سبب ریا ہی ہے. یعنی جس اخلاق سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں موقت ہو جائے تو وہ تو ریا ہی ہے. ایک صاحب نے لکھا اثناء عبادت, یعنی عبادت کے دوران یا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اس عبادت پر مطلع ہو جائے, کسی کو پتہ چل جائے میری عبادت کا, تہجد میں اٹھتے ہیں بڑا نفس کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے, گھما پھرا کے کوئی نہ کوئی تذکرہ, ہاں بھائی میں نے تمہارے لیے تہجد میں دعا کی تھی, حالانکہ دعا کی تھی تو تہجد میں دعا کی تھی, یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ میں تہجد میں اٹھا کرتا ہوں. دیکھا آپ نے نفس کیسا ہوتا ہے, انتہائی درجے کا اجدہا ہے اور بڑوں بڑوں کو نہیں چھوڑتا, بڑوں اسی جو کہو یہ اخلاص کو پکڑو اس سے نفس خاصا قابو میں آئے گا. اگر نفس کو قابو میں کر لیا ریا میں تو سمجھو کہ تم نے قابو میں کر لیا. اس کے لیے تو وہ ایسا سانپ کی طرح سے بلک آتا ہے ریا کے لیے. میں آپ کے لیے تہجد میں دعا کرتا ہوں, سمجھے آپ. اگر کوئی شخص اس عبادت پر مطلع ہو جائے تو اس عابد کے دل میں, اس عبادت کرنے والے کے دل میں ایک قسم کی فرحت اور خوشی پیدا ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دل کے اندر ریا اس طرح چھپا ہوا ہے جس طرح راک کے اندر آگ. دوسروں کے مطلع ہونے پر اسی لیے تو تجھ کو سرور ہوتا ہے. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے کتاب تبلیغ دین. اس کو لکھا کسی مرید نے کہ میرے اندر تو یہ ہے, لیکن یہاں پہ بات یہ تھی کہ اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہو رہی ہے وہ بالقصد نہیں ہے, خوشی تو از خود پیدا ہو رہی ہے میری عبادت میں. اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا, یہ نہیں کہا اس نے کہ میں تہجد میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, بلکہ کسی وجہ سے کسی کو پتا چل گیا تو اب دل خوش ہوا, سمجھ گیا. یعنی اپنی طرف سے بالقصد حرکت ایسی نہیں کی کہ لوگوں کو پتا چلے, لیکن کسی کو پتا چل گیا تو دل خوش ہو گیا. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرے اندر ریا ہے, اس کا مطلب میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, کسی کو پتا چل جاتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے, میری عبادت کسی کو پتا چل جاتا ہے. جواب لکھا اس عبادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوشی کو ریا نہیں کہا ہے جو خوشی ہوتی ہے, بلکہ اس کو علامت ریا کہا ہے, اور علامت بھی مادہ ریا کی کہا ہے جس پر مواخذہ نہیں. یعنی ایک فطری رذیل نفس کی حیثیت سے ریا ہر شخص میں موجود ہے جب تک اس کے تقاضے کے اوپر بالقصد عمل نہ ہو. اور یہ جو ہے اس میں بالقصد عمل نہیں ہوا, از خود خوشی ہوئی, تو وہ تو اندر ایک چھپا ہوا رذیل نفس ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. فائدہ کیا ہوا اس سے کہ تم کو پتہ چل گیا کہ میرے اندر ریا ہے. ہوشیار رہو, ہوشیار رہو, دیکھو تمہارا دل خوش ہوتا ہے نا تو تمہارے اندر ریا کا مادہ ہے. یہ اللہ میں نے ایسا رکھا ہے. کبر کیسے معلوم ہوتا ہے؟ غصہ سے. غصہ آ رہا ہے, کبر ہے, کبر ہے, حب جاہ ہے, یا کسی کی بات پہ ناگواری ہوئی, بیوی کی بات پہ شوہر کو ناگواری ہوئی, یا شوہر کی بات کے اوپر بیوی کو ناگواری ہوئی, یعنی یہ سمجھ کر ناگواری ہوئی کہ یہ میری وقت کم ہو گئی, اس نے مجھے ذلیل کیا وغیرہ, اس طرح کی باتیں دماغ میں آئیں. اس میں تو غصے میں آ جاتے ہیں, غصے میں بعض تو مار پیٹ نہیں جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. ایک صاحب کا مجھے پتا ہے کہ وہ بیوی کی ایک بات پہ غصے میں آئے تو اتنا غصے میں آئے کہ گھر کا ایک سامان نکال کے باہر پھینکنا شروع کیا, ایک تماشا بچا دیا پورے محلے میں. کیا ہے یہ؟ غصہ. لیکن غصے کا سبب کیا ہے؟ کبر جو دل میں ہے, وہ یہ فطری رذیلہ ہے. اس کا علاج کراؤ گے تب یہ قابو میں آئے گا. اور علاج کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو ہی تم سب کا نوکر سمجھو, سب کا خادم سمجھو, بیوی بچوں کا بھی اپنے کو نوکر سمجھو. شوہر کے لیے تو یہ ہے کہ بیوی کو سمجھے کہ یہ میری بہترین دوست ہے، اور بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے کو شوہر کی باندھی اور کنیز سمجھ کے اشارے پہ چلے، بالکل اشارے پہ چلے، جہاں وہ کچھ کہے فوراً کر دے. دیکھیے ابھی آپ کو ملفوظ بھیجا تھا ایک حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ بیوی کے لیے شوہر کا کھانا پکانا اس کے ذمے شرن واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ آرڈر کر دے کہ پکاؤ تو اب چونکہ حکم ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے شوہر کے حکم پہ عمل کرنا ضروری. شوہر کے حکم پہ عمل نہ کرے گی تو تو جہنم چلی جائے گی. وہی تو کھلا ہوا حکم ہے اللہ میاں کا کہ شوہر کی اطاعت کرو، شوہر جیسے کہے ویسے رہو، شوہر کو خوش کرو، شوہر کے لیے سب کچھ کرو. یہ عورتیں اس کو تو جانتی ہی نہیں ہیں، صرف ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں کہ شوہر غصہ کرتا ہے، شوہر غصہ کرتا ہے. بھائی تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں تو لوگ میری ڈانٹ ڈپٹ کو تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے جیسے کوئی آپ کے سوئی چبھو دے ران میں، تو وہ تو کسی کو نظر نہیں آئی اور اس کا اچھلنا کودنا ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، لیکن شروع تو وہ اس وجہ سے ہوا. عورتوں کو تمیز ہونی چاہیے، ان کے ذمے جو اللہ میں نے مقرر کیا ہے کہ تم اشارے پہ چلو شوہر کے، جو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کے لیے. ہاں مرد کے لیے، شوہر کے لیے یہ حکم ہے کہ تم بیوی کو اپنا بہترین دوست سمجھ کر اس کے ساتھ پیار اور محبت، غصہ وغیرہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے. لیکن غصے کا سبب جو ہوتا ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے. اگر دونوں میاں اور بیوی شریعت پہ عمل کریں اور حقوق ادا کریں تو انتہائی خوشگوار زندگی. وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حیاتن طیبہ، تم کو طیب حیات، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے، تم کو مزیدار زندگی ملے گی. مزیدار یعنی خود مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کو پڑھنا اور سنانا. دیکھیے آپ لوگ لگ جائیے، مجھے بھی لگنا ہے، میں بھی لگا ہوا ہوں کہ اخلاص پیدا ہو. اخلاص کے بارے میں سمجھ لیجیے، عورتیں بھی سمجھ لیں، مرد بھی سمجھ لیں. اخلاص صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ایک نماز میں اخلاص پیدا کر لیا، یہ نہیں. اخلاص تو ایک حال ہے دل کا، میں اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، تو وہ ہر کام میں کرے گا. اخلاص والے شخص سے ایک چھوٹا سا گناہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر اخلاص ہے جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ میں ناراض ہو رہے ہیں، للہیت کہاں رہی. تو اخلاص ایسی چیز ہے کہ سارے گناہوں کو ختم کر دے، اور اخلاص ایسی چیز ہے جو اعمال میں وزن پیدا کرتی. مجھ سے میرے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حدیث شریف میں کہ ان کا ایک مد، مد کتنا ہوتا ہے بھائی؟ کہاں گئے ہمارے عمر صاحب، ہے یاد آپ کو ہیں مد کتنا ہوتا ہے حضرت؟ بہت تھوڑی سی مقدار ہے. وہ ایک مد جو یا ایسی کوئی چیز صحابی کا خیرات کرنا غیر صحابی کے احد پہاڑ سونے کے خیرات کرنے سے بھی افضل ہے، اس طرح کا مضمون ہے. وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مجھ سے حضرت نے پوچھا کہ یہ حدیث شریف ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ صحابہ کو اتنی زیادہ کیوں اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں اس لیے ان کو زیادہ ثواب اللہ میں دے رہے. تو حضرت میں چپ ہو گیا، میں حضرت پتہ نہیں، آپ فرمائیے. حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صحابہ کا اخلاص ہے اس کا ہم ایک ٹکڑا نہیں لا سکتے. صحابہ کا اخلاص کیا تھا؟ ارے بھائی وہ تو دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا جو ایمان تھا، جو ان کا اخلاص تھا، جو اللہ کے لیے وہ کرتے تھے، اس کا ہم ذرا سا بھی نہیں لا سکتے، یہی نسبت ہے. تو ہمیں کم سے کم اتنا تو اخلاص پیدا کر لو جو فرض و واجب کا درجہ ہے، لیکن اتنا سا اخلاص بھی سارے گناہوں کو مٹائے گا. مت دھوکے میں آنا، کوئی عورت بھی دھوکے میں نہ آنے پائے. عورت کہے کہ میں تو بہت دیندار ہوں، بڑی اخلاص والی ہوں، اور بے پردہ چہرہ کھول کے باہر نکلے، اخلاص کہاں ہے؟ اخلاص نہیں تو ساری اعمال بیکار ہیں. تو اخلاص حاصل کرو گے تو سارے گناہ خود ختم ہو جائیں گے، مردوں کو بھی، اور زندگی خوشگوار ہو جائے گی. اگر میاں بیوی دونوں اخلاص کریں تو آپ دیکھ لیجئے گھر کا رنگ بدل جائے. مجھ سے بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ میں کھانا پکاتی ہوں، فلاں کرتی ہوں، اور شوہر صاحب تعریف ہی نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے، یہ تو خیر ہے، شوہر کو تعریف کرنی چاہیے، لیکن میں ان کو لکھتا ہوں کہ تم اس نیت سے کرو ہی نہیں کہ شوہر خوش ہو، تم اس نیت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں. کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے تم شوہر کو خوش کر رہی ہو. توفیق عطا فرمائے مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو بھی, گھر کے لوگوں کو بھی, آپ لوگ سب لوگ ایک دوسرے کو گھر میں اخلاص کی تعلیم کریں, اخلاص کی کوشش کریں, ان لوگ اخلاص کی اہمیت بتاتے رہیں, بولتے رہیں, باتیں کرتے رہیں, سنتے رہیں, پڑھتے رہیں, تاکہ اخلاص پیدا ہو, ورنہ سارے اعمال بیکار اور جہنم کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین.